الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 103 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں اور کئی بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ ایک خطیب کے انذار کا اسلوب ہے. وہ خبردار کر رہا ہے، اس کے مخاطبین ہیں، وہ ان کے سامنے حقائق کی وضاحت کرتا ہے. اس وضاحت میں کبھی استدلال شروع ہو جاتا ہے، کبھی نتائج زیر بحث آ جاتے ہیں، اور کبھی اعتراضات کے جوابات. مخاطبین ہیں، وہ اپنے اشکالات پیش کر رہے ہیں. اس طرح کے مقامات بھی قرآن میں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ پڑھی جا رہی ہے یا پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، اور اس کے درمیان میں سامعین کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھ کر بھی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. میں نے البیان میں ان مقامات کی نشاندہی کی ہے. اسی طرح کی صورت اب یہاں ہے. اس سے پیچھے جو حقائق واضح کیے گئے ان پر ایک بحث کی گئی، پھر اس کے کچھ نتائج بتائے گئے، پھر اعتراضات زیر بحث آ گئے. ایک اعتراض پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں. یہ اعتراض یہود کی طرف سے القا ہوا. میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ان کتابوں کے بارے میں بھی، خاص طور تورات کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ نور ہے، ہدایت ہے، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے رہنمائی حاصل کرو. تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ شریعت کے ایک حکم کو ختم کر کے، جو شریعت کا حکم ہمارے لیے رہا، ایک دوسرا حکم آ جاتا ہے؟ یعنی جو شرائع کے مابین نسخ ہوا ہے، یہ سوال اس کے بارے میں تھا، یا اعتراض کہیے. اب ایک دوسرا اعتراض سامنے آیا. قرآن مجید کا طریقہ وہی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ جس طرح ہم اعتراضات نقل کرتے اور جواب دیتے ہیں اس طرح نقل کرے. وہ کبھی حوالہ دے گا، کبھی اعتراض کو نقل ہی نہیں کرے گا، جواب دے دے گا. یعنی اس کے مختلف اسالیب ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ کے الفاظ آئے ہیں، ان میں ایک فعل ناقص عربیت کے اسلوب پر حذف ہو گیا ہے، یعنی وَلَقَدْ كُنَّا نَعْلَمُ. ترجمے میں اس کو بیان کر دینا چاہیے، جانتے رہے ہیں، یہ سامنے رہی ہے ہمارے بات، ہم اس سے واقف ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں. یقولون انما یعلمہ بشر، اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اسے ایک آدمی سکھاتا ہے. یہ بات کس طرح کہی گئی، قرآن نے اس کا جواب کیا دیا ہے، یہ تو اب آگے زیر بحث آئے گا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ بات کہنے کی تک کیا ہے. یعنی ایک معقول سے معقول آدمی بھی کسی بات کو سنے گا تو آخر وہ یہ کیوں کہے گا؟ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن ہستیوں کو پیغمبر کی حیثیت سے اٹھایا جاتا ہے، ان کے ہاں جس کمال ہنر کا یا کمال علم کا یا کمال بصیرت کا یا ان کی زبان پر آنے والے کلام میں جس کمال فلاح فصاحت و بلاغت کا اظہار ہو جاتا ہے یا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے آثار پیچھے نہیں ہوتے. اس کو قرآن مجید نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. قرآن کی جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے کہیے کہ قد لبست فیکم عمرا, میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے, تم مجھے دیکھتے رہے ہو, کہیں مشق کرتے دیکھا, کہیں کچھ سیکھتے دیکھا, کہیں اس نوعیت کی باتوں میں دلچسپی لیتے دیکھا, ایسی کوئی چیز فکر کی سطح پر یا کلام کی سطح پر پیش کرتے دیکھا. یہ ایک شاعر پیدا ہوتا ہے, ادیب پیدا ہوتا ہے, سائنسدان پیدا ہوتا ہے, عالم پیدا ہوتا ہے, تو اس کی پیدائش کے ارتقائی مراحل لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں. وہ بڑے سے بڑا شخص بھی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دن کھڑا ہو اور ایک کلام بلاغت نظام اس کی زبان سے صادر ہونا شروع ہو جائے, یہ نہیں ہوتا. یہی معاملہ فکر کا ہے, یعنی انسان چیزوں پر غور کرتا ہے, اس کو جو میراث اس کے والدین سے اس کے اساتذہ سے ملتی ہے اس کو جانچتا پرکھتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ سب کر رہا ہو اور کہیں خاموش بیٹھا رہے, کوئی بات کرتا ہے, کوئی بحث کرتا ہے, کسی گفتگو میں شریک ہوتا ہے, اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے, وہ کسی موقع پر کوئی جواب دیتا ہے تو اس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں, یہ لکھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ایک تدریج کے ساتھ سامنے آتی ہیں, یعنی ایک گریجول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, تدریجی ارتقاء. اس کے بغیر کوئی شخصیت وجود میں نہیں آ سکتی. یعنی ایک تو ہے نا شخص کا پیدا ہونا اور ایک اس کی شخصیت کا وجود پذیر ہونا. جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اچانک ایک دن 20-22 سال کی عمر میں آسمان سے نازل ہو جائے. وہ بہرحال ایک ناتواں بچے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے, بہت سے مراحل سے گزرتا ہے, بچپن لڑکپن کے مراحل سے گزر کر کہیں شباب کی عمر کو پہنچتا ہے. تو ہم اس کے اس جسمانی ارتقاء کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تعجب نہیں ہوتا جب ایک دن وہ نوجوان اپنے سارے خصائص کے ساتھ ہم سے گفتگو شروع کر دیتا ہے. اب اگر کوئی غالب ہے, کوئی شیکسپیئر ہے, کوئی اقبال ہے, کوئی آئنسٹائن ہے, تو اس کی زندگی بھی بالکل اسی طریقے سے تدریجی مراحل سے گزرتی ہے, اس کا علم اسی طرح نمایاں ہوتا ہے, اس کی زبان پر اگر کوئی کلام جاری ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح جاری ہوتا ہے. پیغمبروں کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ اپنی ذات میں ایک اہم ترین بات ہے, اور اسی کو قرآن نے جو تین بنیادی دلائل پیش کیے ہیں ان میں شامل کیا ہے. پیغمبر کے ہاں اس سے پہلے, یعنی شخصیت کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ بہرحال بچپن لڑکپن اور شباب کے مراحل ہیں, ایک پہلو سیرت اور کردار کا ہے, وہ بھی اسی طریقے سے نمایاں ہوتی ہے. لیکن وہ بات جو وہ کہنے کے لیے اٹھتا ہے, یعنی میں آج خدا کی طرف سے کھڑا ہو گیا ہوں, میں یہ حقائق بیان کر رہا ہوں, یہ آسمان سے مجھ پر نازل ہوئے ہیں, اور پھر وہ حقائق جس زبان میں, جس اسلوب میں, جس انداز میں بیان کیے جاتے ہیں, دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. یعنی جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں, ایک اس کی صورت اور فارم ہے, وہ کس طرح پیش کیے جا رہے ہیں, اور دوسرے وہ مدعا ہے, وہ فکر ہے جو اس میں بیان ہو رہا ہے. دونوں کے لیے ضروری ہے, اس سے کوئی استثناء دنیا کی تاریخ میں کسی جگہ کسی زبان میں نہیں دکھایا جا سکتا کہ تدریجی ارتقاء سے ظہور پذیر ہوں گے, اس سے مختلف ہو نہیں سکتا. یہاں یہ ہو گیا, یعنی قریش کے سامنے جس فرد میں ہوا وہ کہیں باہر سے نہیں آیا. ایک چھوٹی سی بستی, چند سو لوگ, چند گھرانے ہیں, ان کے درمیان ہی میں وہ پیدا ہوا, انہی کے درمیان میں پلا بڑھا, اور 2 سال نہیں, 4 سال نہیں, 10 سال نہیں, 40 سال گزر گئے. اس 40 سال کے عرصے میں نہ کبھی وہ ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے اٹھا, نہ اس کے ہاں کوئی اس طرح کی دلچسپی محسوس ہوئی, نہ کوئی اس نوعیت کا کلام پیش کرنے کا کوئی دائیہ اس کی طرف سے ظاہر ہوا، کوئی چیز آپ کو ادنا درجے میں بھی اس کی نہیں ملتی ہے۔ کسی مشاعرے میں بھی شریک ہونے کے لیے گئے تھے، کبھی کسی مجلس میں بیٹھ کر اپنے ہنر کا اظہار بھی کیا تھا، یہ فلاں بات اس طرح سے سیکھ رہے تھے، اس وقت اس میں یہ غلطی بھی ہو گئی تھی، ان میں سے کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بالکل طے شدہ تاریخ ہے، اسٹیبلش ہسٹری ہے، اور اسی کو قرآن نے قد لبثتُ فیکم عمرہ میں پیش کیا ہے۔ اس کو سیاق و سباق میں دیکھیے تو وہاں صداقت یا کذب زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یہ پہلو زیر بحث ہے۔ یہ چیز تھی کہ جس نے ان کو بالکل حیران کر کے رکھ دیا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کی کہ آخر پھر یہ سب داستانیں، یہ قصے، یہ تورات کی باتیں، یہ انجیل کی باتیں، یہ مذہبی حقائق، یعنی جو چیزیں وہ عام طور پر بہت پڑھے لکھے علماء سے سنتے تھے، اسی قبیل کی چیزیں زیر بحث ہیں، اور کیا کلام ہے، اور کیا اس کا نظام ہے، اور کیا اس کی شان ہے، اور کیا اس میں حقائق بیان ہو رہے ہیں، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ پھر یہ کیا ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ مان لیجئے خدا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا انتخاب کر لیا ہے، یہ اس کا علم نہیں ہے بلکہ علم الہی ہے جو اس کی زبان پر جاری ہو گیا ہے، یہ اس کا کلام نہیں ہے بلکہ آسمان کے بادشاہ کا کلام ہے، اس کا فرمان واجب الاذان آ گیا ہے۔ یہ اگر نہیں مانتے تو دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری بات وہی ہو سکتی ہے جو اس وقت سے لے کے آج تک ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ادھر ادھر سے کہیں سے لے لیا ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو الہاد کا یا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کا مقدمہ جن نکات پر مبنی ہے، اس میں ایک بڑی چیز مستشرقین کی دلچسپی کی بھی یہی رہتی ہے کہ یہ آیا کہاں سے، اس کے ماخذ کیا ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ نہیں نظر آتا۔ تو وہ قریب ترین کون لوگ تھے جن کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا؟ عربوں کے ہاں جو عرب تھے وہ تو تھے، ان کا علم، ان کا پس منظر، ان کی تاریخ، جو کچھ وہ بنتے تھے، جو کچھ اس کے ان کے ہاں زیر بحث رہتا تھا، اس سے کون ناواقف تھا؟ ہاں ان سے مختلف اگر کوئی چیز موجود تھی تو وہ یہود و نصارہ تھے، اور یہود و نصارہ کا بھی اگر کوئی تعلق پیدا ہوتا تھا تو وہ غلاموں کے ذریعے سے پیدا ہوتا تھا۔ یعنی کوئی غلام ہے وہ کہیں آ گیا ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، جس طریقے سے ہمارے ہاں اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے علاقے میں جائے اور وہاں کوئی ملازمت کر رہا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو تو یہی ہوگا نا، کبھی قرآن نکال کے پڑھے گا، کبھی کوئی دین کے بارے میں بات کرے گا۔ جس آدمی کا جو مذہب یا پس منظر ہوتا ہے تو جس وقت کسی چیز کی کوئی توجہ انسان نہیں کر پاتا اور حیرت زا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے بہانے تراشتا ہے کہ میں انکار کرنے کے لیے آخر کوئی بات تو بناؤں گا، تو وہ بات انہوں نے یہ بنائی۔ یہ پس منظر ہے اس کا۔ اس کو بعض لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں، یہ دیکھیے کہ قریش بہت عقل مند تھے، انہوں نے تو وہی بات کہی جو آج ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ بات کوئی عاقل کبھی نہیں کہے گا، یہ کہی اس لیے گئی ہے کہ یہ سمجھ میں اس وقت بھی لوگوں کی نہیں آ رہا تھا کہ اس درجے کا کلام، اس شان کی کتاب، اس طرح کے حقائق جو اس سے پہلے کبھی اس شخص سے نہ سنے، نہ اس کی زبان پر آئے، نہ کبھی ان سے متعلق کوئی چیزیں زیر بحث آئیں، نہ اس طرح کا کلام کسی بھی درجے میں کبھی اس کی زبان سے صادر ہوتے دیکھا، نہ کبھی مشق دیکھی، نہ مزاولت دیکھی، نہ سیکھتے دیکھا، نہ تعلیم پاتے دیکھا، آ کہاں سے گیا؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے گویا دلیل کے طور پر دوسری جگہ پیش کیا ہے، وہی یہاں اعتراض کے طور پر نقل ہوا ہے۔ تو اس کا یہ پہلو سمجھ لینا چاہیے۔ معاف کیجیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہم جانتے رہے کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں، اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، اسے ایک آدمی سکھاتا ہے، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کبھی ہوا دنیا میں اس طرح 40 سال کی عمر میں اچانک ایک شخص اس طرح کا کلام اس کی زبان سے صادر ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایک آدمی ہے جو سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ لسان الذی یلحدون الیہ عاجمی و ھذا لسان عربی مبین، یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی کوئی یہودی کوئی نصرانی غلام ہوگا، یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے، یعنی اندھے نہیں ہو گئے ہو، آخر غور کرو نا اس بات کے اوپر، یعنی ایسا فصیح کلام جس کے سامنے تم گنگ ہو کے رہ گئے ہو، وہ اس عجمی سے سرزد ہو گیا جس کو روز دیکھتے ہو کہ وہ کیا زبان بولتا ہے، کوئی باہر سے آیا ہو تو دو دن میں چار دن میں چند برس میں بھی اہل زبان کی طرح فصیح و بلیغ گفتگو تو نہیں کرنے لگ جائے گا، تو قرآن مجید نے جو ایک ظاہر کا پہلو تھا اس کو سامنے رکھ کر ان کی بلادت اور ان کی حماقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، روایتوں میں مذکور ہے کہ مکے میں کچھ عجمی غلام تھے، یعنی قرآن نے جو بات کہی ہے اس سے اصل بات تو واضح ہو گئی، لیکن اب ہم جب تاریخ کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں کچھ عجمی غلام تھے، ان میں سے زیادہ تر چونکہ یہودی یا نصرانی تھے، اس لیے قریش نے محض یہ دیکھ کر کہ یہ لوگ تورات و انجیل پڑھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بے تکلف یہ الزام گھڑ دیا کہ اس قرآن کو در حقیقت وہی تصنیف کر رہا ہے، یعنی کوئی بات نہیں بنی تو یہ کہہ دیا، یہ قرآن نے اس الزام کا جواب دیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، جواب کی تمہید ہی اس طرح اٹھائی گئی ہے جس سے اس اعتراض کی لغویت واضح ہو رہی ہے، یعنی بات شروع ہی ایسے کی گئی ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ کیسا لغو اعتراض ہے، اس لیے کہ ولقد نعلموں کے اسلوب ہی میں یہ بات مضمر ہے کہ ہم برابر معترضین کی یہ بکواس سنتے رہے، یعنی یہ چیز ہمارے سامنے رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو اس قرآن سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی لغو باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی لغویت کے سبب سے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان بلفضولوں کو قرآن کے معانی و حقائق کی پرکھ نہیں ہے تو کم از کم اس کے بیان کی سطوت و جلالت اور اس کی زبان کی بے مثال فصاحتی پر غور کرتے تو ان پر اپنے اس اعتراض کی لغویت واضح ہو جاتی کہ کہاں ایک کج مج بیان عجمی اور کہاں یہ حوض کوثر کی دھلی ہوئی عربی مبین، یعنی معنی مدعا شان مباحث اگر ان پر توجہ کرنے کی مہلت نہیں ملی تو کم سے کم اس طرح کی احمقانہ بات کہنے سے پہلے یہی دیکھ لیتے کہ اس کی زبان کیا ہے اور قرآن کی زبان کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک احمقانہ بات، ایک بے معنی اعتراض سامنے آتا ہے تو اس کی لغویت واضح کرنے میں 10 پہلو ہوتے ہیں جو زیر بحث لائے جا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے بجائے کسی نمایاں بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلا دیتے ہیں تاکہ وہ لغویت پر متنبع ہو جائیں، باقی بات بعد میں سمجھا دی جائے گی۔ تو قرآن نے یہاں یہی کیا، کہاں ایک کجمج بیان عجمی اور کہاں یہ حوض کوثر کی دھلی ہوئی عربی مبین، آخر ایسا قودن کون ہو سکتا ہے جو منہ کے اڑائے چھینٹوں اور آسمان کی بارش میں امتیاز نہ کر سکے۔ یعنی یہ تو ایسی ظاہری بات ہے کہ ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، ان عربوں پر تعجب ہے کہ اپنی زبان پر یہ فخر اور اپنے بارے میں یہ خیال کہ سارا عالم گونگا ہے، ایک بولنا ہی ہم جانتے ہیں، اور یہ دیکھو کہ جس کتاب نے ان کو ششدر کر کے رکھ دیا ہے اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی عجمی نے القا کر دی ہے، تو اس طرح اس کی لغویت واضح کی ہے۔ یہ بات علی سبیل التنزل فرمائی ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی و حقائق تک تو ان لوگوں سے پہنچنے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی جن کو گہر اور پشیز میں امتیاز نہیں ہے، یعنی یہ لوگ قرآن مجید میں کیا مطالب کیا معانی بیان ہوئے ہیں، وہ حقائق کو کس طرح واضح کرتا ہے، وہ معرفت کے کس درجے پر اپنے پڑھنے یا سننے والے کو لے جاتا ہے، وہ تدبر کے کیا مواقع پیدا کرتا ہے، وہ بڑے بڑے حقائق کو ظاہر میں کس طرح بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک باطن کس طرح سے الفاظ میں لگا ہوا چلا آتا ہے، اس پر غور کرنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس حکمت تک پہنچنا، اس معرفت تک پہنچنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو گوہر اور پشیز میں امتیاز نہیں ہے، یعنی یہ نہیں جانتے کہ یہ کلام ہوتا کیا ہے، یہ نہیں جانتے کہ اس کے مباحث کیا ہیں، یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا مسائل ہیں جو اس میں زیر بحث آئے ہیں. وہ تو کوئی جوہری ہی جان سکتا ہے. جو فرق کر سکتا ہو یہ نہیں جانتے، تو کم سے کم اس زبان پر تو غور کریں، یعنی جس اسلوب میں بات کہی جا رہی ہے، ان کی اپنی زبان ہے، کسی اور کی زبان نہیں ہے، لیکن ان کو اپنی طلاقت لسانی پر بڑا ناز ہے، تو کم از کم اس کی زبان ہی پر غور کرتے تو ایک عجمی تو درکنار، خود ان کے کسی شاعر یا خطیب کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام پیش کر سکے. یہ صورتحال ہے، اور اس پر کیسے اطمینان سے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ کوئی عجمی ان کو پڑھا سکھا رہا ہے. یہاں تک کہ خود پیغمبر کے اپنے کلام اور اس کلام میں آسمان و زمین کا فرق ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں تھا نا کہ قرآن کے نزول کے بعد بس قرآن سناتے تھے، باقی گفتگو بند کر دی تھی. آپ بات بھی کرتے تھے، عام گفتگو بھی کرتے تھے. اس وقت بھی جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ تو اس زبان سے، اس کے ادب سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتاب آپ اٹھا لیں، وہ بڑے سے بڑے ادیب کی کتاب ہو، بڑے سے بڑے شاعر کا کلام ہو، کسی نے اس میں کمال ہنر کا اظہار کیا ہو، اور درمیان میں قرآن کی آیت وہ کہیں نقل کر دے، بالکل نمایاں نظر آتی. یعنی الگ پہچان لیتا ہے آدمی کے این کلام از آسمان دیگر است. تو ارشاد فرمایا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے. ارشاد ہوا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، ظاہر ہے کہ یہاں فعل اس طرح استعمال ہوا ہے جس سیاق میں، یعنی جب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ماننا، جس وقت انسان گریز اور فرار کے راستے اختیار کرتا ہے تو یہ فیصلہ کر کے اختیار کرتا ہے کہ مجھے اس بات کا اقرار نہیں کرنا. اس کا ہم روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں. لوگ ایک مقدمہ قائم کر لیتے ہیں کسی شخص کے بارے میں، کسی فکر کے بارے میں، پھر ان کے ہاں ایک رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے جس کو قرآن نے مختلف تعبیریں دی ہیں، یعنی ان کے درمیان اور اس کلام کے درمیان گویا حجاب حائل ہو جاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی واقعی کوئی پردہ ہوتا ہے؟ نہیں، انسان کے تعصبات، اس کا یہ فیصلہ، یہ تو لازماً گمراہی ہے، یہ کوئی کفر ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اس کو سوچنے سے، غور کرنے سے، مثبت طریقے سے دیکھنے سے، اس بات کے اندر اترنے سے روکنا شروع کر دیتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے طے کر لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک شخص کو اٹھایا جائے، بازاروں میں چلتا ہے اور اپنے معاملات بھی اسی طرح انجام دیتا ہے جیسے فلاں اور فلاں انجام دیتے ہیں، کوئی بڑی حیثیت بھی نہیں ہے، چلیں ہمارے ہاں کے کسی بڑے سردار کا انتخاب کیا جاتا، یہ کیا ہوا؟ لولا نزل حاضر القرآن اللہ رجل القریتین عظیم. ایک آدمی کو اٹھایا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ان سرداروں کے اور بڑے لوگوں کے مقابلے میں، اور آسمان کا کلام اس پر نازل ہو رہا ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انتخاب کر کے ہماری طرف مبعوث کر دیا گیا ہے، یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو انسان اس طریقے سے جب ایک مقدمہ قائم کر لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے اللہ کی آیتیں بھی پڑھی جائیں تو وہ نہیں مانتا. تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یعنی جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے، تو انسان کے اس فیصلے کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ بھی پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کا قانون قرآن مجید میں دسیوں اسالیب میں بیان ہوا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ ہدایت اجمالی ہدایت ہے. اس کو اگر نکات میں بیان کیجیے تو دو ہی چیزیں ہیں، اپنے خالق کا شعور جو اپنے مخلوق ہونے کے احساس ہی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اور عقلی لزوم کے طریقے پر پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرے انسان کا اخلاقی شعور. یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ انسان لے کے آیا ہے. پورے دین کی بنیاد انہی دونوں چیزوں پر ہے. تو یہ ہدایت تو ہر انسان کے اندر ودیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے کر پیدا کرتے ہیں. وہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اب جو عقل اسے دی گئی ہے وہ اس ہدایت کو تفصیلات میں بدلے گی. ایسا ہی ہوگا، جو چیز بھی ہمارے اندر موجود ہے ہم اس کو پاتے سمجھتے پھر اس کے بعد زندگی کے حقائق کے ساتھ اسے متعلق کرتے ہیں تو اس کی تفصیلات وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ہر شخص کی استطاعت کے مطابق ہوتی ہیں، ایک دہقان اپنی استطاعت کے مطابق اور ارسطو افلاطون اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق یہ سب کرتے ہیں. یہ معاملہ تو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں انسان کیا کرے؟ یعنی اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ جو روشنی اس کو ملی ہے اس کی قدر کرے، اور جب وہ اس روشنی کی قدر کرتا ہے اور اس کا رویہ مثبت ہوتا ہے اور وہ اخلاق فاضلہ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی سیرت اور اپنے کردار کی بھی تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کرتے، اپنے فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے کہتے اور پھر اس کی رہنمائی شروع کر دیتے. یہ معاملہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ راستہ تلاش کرتا ہے ایک مخلص طالب علم کے طریقے پر، پھر کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اچانک ایک چیز نمودار ہوتی ہے. یہ کوئی محسوس معاملہ نہیں ہوتا، لیکن ہر شخص اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ جب وہ ہدایت کا سچا طالب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ رہنمائی ہر انسان کو حاصل ہوتی ہے. اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر پیغمبروں کی دعوت اگر سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ جس آدمی نے جتنی اس کی قدر کی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ سبقت کر کے اس دعوت کو قبول کر لے، کچھ توقف کے بعد قبول کر لے، لیکن بہرحال وہ ہدایت اس کو حاصل ہوتی ہے. تو اللہ ہدایت دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں بھی اللہ ہی نے دی، تمہارے اندر الہام کی، اور اس کی قدر کرو گے تو اللہ ہی آگے کے راستے بھی کھولے گا. ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. وہ شیطان کے اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نفس جن چیزوں کے لیے اکساتا ہے انہی کے پیچھے چل نکلتا ہے. یعنی جو کشمکش اس عالم میں برپا ہے وہ دو لفظوں میں کیا ہے، یعنی انسان کی جبلتیں اور اس کا اخلاقی شعور، وہ اصل میں ایک کشمکش، ایک جدلیات میں آگے بڑھ رہے ہیں. عام طور پر جبلتیں ہی غلبہ پائے رکھتی ہیں، یعنی زیادہ کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن تدریجی طور پر اخلاقی شعور اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو غیر معمولی نتائج پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی جدلیات میں یہ ساری دنیا دیکھی جا سکتی ہے. اگر کسی انسان نے اس میں اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا، یعنی جبلتوں کے حوالے کر دیا ہے، اور وہی تین بڑی جبلتیں ہیں جو پوری انسانی شخصیت پر قابو پائے ہوئے ہیں، اس کا شکم ہے، اس کی جنس ہے، اور اس کی انا اور اس کے تفوق کی جبلت ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو اگر اس راستے پر چل نکلتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی یاد دہانی سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی وہ یاد دہانی جو اس کو اندر دی گئی ہے، پھر باہر کی یاد دہانی سے بھی گریز، فرار جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جس کو بیان کیا ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، پھر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب وہ تیار نہیں ہوتا تو نقیض لہو شیطان فہو لہ قرین، پھر ان پر شیطان مسلط کر دیے جاتے ہیں. اب گویا اللہ گمراہ کر رہا ہوتا ہے، جس طرح وہاں فرشتے ہیں یہاں شیاطین آ جاتے ہیں. تو یہ ہدایت اور ضلالت کا قانون یا سنت اللہ ہے, اس پر بنا کر کے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس طرح کے بہانے تراشتے, ایسے لغو اعتراضات کرتے, حقائق کو اس طرح جھٹلاتے, گریز اور فرار کے یہ راستے اختیار کرتے ہیں, لا یہدیہم اللہ, اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا, وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جائے کوئی شخص, یعنی اللہ فیصلہ کر لے کہ اب اس کو ہدایت نہیں دینی, یہ ہدایت کا مستحق نہیں رہا, ہدایت خدا کی نعمت ہے, اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کیا ہے جب پیغمبروں کے ذریعے سے یہ حاصل ہوتی ہے, تو یہ نعمت یہ پھر اس طرح کے لا خیرے لوگ نہیں حاصل کر پاتے, محرومی ان کا مقدر بن جاتی ہے. اس موقع پر پھر کبھی یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ ان کے دل ٹیڑے کر دیتا ہے, کبھی یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے. تو یہاں پر ایک سادہ اسلوب میں فرمایا کہ اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور آگے بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جن کے لیے آگے عذاب علیم ہے, دردناک سزا ہے, جن کو دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے جگہ جگہ, وہ کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح اللہ کی توفیق سے محروم کر لیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.